الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء خاتم الرسل والانبياء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق عباد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من علماء الأمة والأولياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بلبل همتن خوشد گلشد همتن چاک، اے ہائے بہارے اگر ای ہست بہارے. بیک نفس کے درا میں اختیار با اغیار، بس این ماندک غیرت وجود من بکشت. بخند گفت که من جمع شمع اے سادی، مرا اذان چه که پروانہ خویش تن بکشت. قابل قدر بزرگ و محترم سامعین، بھائی اور دوستو، قیمتی لمحہ ہے جمعۃ المبارک کا، اور زندگی قیمتی بنتی ہے قیمتی اعمال سے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ. میں نے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ڈرو خداوند تعالی سے اور سچوں کا ساتھ رہو. یہ ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ تبوک کا غزہ پیش آیا تھا، اور ایسا موسم تھا سخت ترین گرمی کا، اور کھجوروں کی فصلیں پک رہی تھی، اور دور دراز کا سفر تھا. غسان روم کے خلاف سب سے دور کا سفر غزہ تھا. صحابہ کے لیے ایک امتحان اور آزمائش بنا، لیکن صحابہ کے بارے میں کہتے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ صحبت کے لیے چنا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے. اس لیے فقہا و محدثین کہتے کہ مطلق ہر صحابی رسول حجت فی الدین و الدنیا ہے. درجات بعضوں فوق بعض، درجات میں تو فرق ہے. خلفائے راشدین بہت بلند و برتر ہے، ان میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اور پھر وہ چھ صحابہ عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، زبیر و طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کو دنیا کے اندر نام لے کر کے بشارت جنت کی دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے, اور پھر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے آئے. فتح مکہ سے پہلے بہت دشواری تھی, بڑی تکلیفیں تھی, ڈیرا زیادہ ناچاری ہوا, اور اللہ نے کیا شان بیان کی, لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى. برابر نہیں ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, قتال کیا, انفاق کیا, دین پر خرچ کیا, یہ لوگ اونچے درجے کے ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے اور اللہ کے دین پر سرمایہ خرچ کیا اور جہاد کیے. لیکن سب صحابہ کا انجام بخیر ہے, اللہ سب سے راضی ہے اور سب بہترین مخلوق ہے. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. چنانچہ صحابہ میں سے بعض ایسے تھے جیسے کعب ابن مالک, ہلال ابن ربیع, مرارہ ابن امیہ, کہ یہ باوجود اونچے ایمان اور کردار کے اور معروف تقویٰ اور ورا کے کچھ سستی کر گئے اور شریک جہاد نہیں ہوئے اور تبوک نہ جا سکے. ان میں کعب ابن مالک اپنا واقعہ بخاری میں طویل بیان کرتے ہیں خود, کہ میرے پاس سر چیز موجود تھی, اس سے پہلے کبھی بھی اتنا آسودہ حال نہ تھا, دولت اور ثروت اور گھوڑے اور سواریاں اور ہر چیز موجود تھی, میں چاہتا تھا کہ اگلے دن پگلے دن روانہ ہو جاؤں گا, افسوس کہ میں ایسا کر لیتا, لیکن میں ایسا نہ کر سکا. یہاں تک کہ تبوک کی غزہ پیش آئی اور اللہ نے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو فاتح اور منصور کیا, اور اب وہ مدینہ منورہ واپس لوٹے. وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اور غلط عہد توڑا اور بہانے بنا کے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور معافی مانگتے تھے, جن کا اللہ نے بدترین طریقے سے ذکر کیا, وذکر اللہ بشرہم, لیکن میں نے یہ عہد کیا کہ میں پیغمبر کی خدمت اقدس میں بالکل سچ بولوں, اور اگرچہ میں اتنا فصیح اللسان تھا و منطق تھا کہ اگر کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھتا تو میں ہزار ہیلے بنا کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا, لیکن پیغمبر کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, برحق سچے, اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کروں, کل اللہ وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض کر دے گا, میرا کوئی عذر نہیں ہے اور میں مجرم ہوں, آپ جو سزا دیں گے میں اسے بھگتوں گا. آپ نے فرمایا کہ تم اٹھو یہاں سے, جب تک اللہ مجھے نہ کہے میں تم سے بات نہیں کروں گا اور نہ تمہارے بارے میں فیصلہ سناؤں گا. کعب کہتے ہیں کہ میرے دو ساتھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع, پتہ چلا کہ وہ بھی اس طرح قصوروار ٹھہرے ہیں, بغیر کسی جرم کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے. ان میں سے ایک نے بڑھاپے کا اور دوسرے بیماری کا عذر کر کے ان کو بیویوں کی خدمت تک کی اجازت دی گئی, لیکن میں مسٹنڈا تھا اور صحت مند تھا اور شیخ اشاب تھا, میں نے یہ عذر بھی قبول نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ایسے تکلیف کے لمحے مجھے گزرتے تھے کہ میں جب مسجد آ کر کے نماز پڑھتا تھا اور پیغمبر مرسل کو دیکھتا تھا اور میں سلام کرتا تھا تو آپ کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے جواب دینے کے لیے، مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے. اور پھر میں جب نماز میں لگ جاتا تھا تو حضرت میری طرف دیکھ لیتے تھے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب مولانا اشرف علی حکیم الامت کے بڑے خاص خلیفہ تھے، ایک موقع پہ حضرت تھانوی ان سے ناراض ہوئے تھے، جب وہ دیکھتے تو حضرت نہیں دیکھتے اور جب وہ نہ دیکھتے تو حضرت دیکھتے. تو خواجہ صاحب مادرزاد شاعر تھے، انہوں نے اسی مستی کے عالم میں کہا، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ پیغمبرانہ اعراض تو اس لیے تھا کہ مناسب نہیں تھا کہ پیغمبر خود جہاد میں شریک ہو اور کوئی پیچھے رہ جائے، اور حضرت صاحب اس لیے ان کو دیکھتے تھے کہ کہیں نبی کی ناراضگی سے ایمان سلب نہ ہو جائے. بعض بزرگان دین، بعض اساتذہ اور مشائخ اتنے کمال کو پہنچتے ہیں لیکن ان تمام کمالات کے باوجود کسی استاد اور شیخ کی بے توجہی یا ان کو دکھ پہنچانے کی وجہ سے ان کی سزا معاف نہیں ہوتی اور وہ مختلف جگہوں سے پکڑے جاتے ہیں. بھلے وہ کعبہ تک پہنچے اور مدینہ منورہ میں سر بسجود ہو جائے لیکن اس استاد اور شیخ کا حق بھی محفوظ رہنا چاہیے. آ پار چاچی دا غضب لیندکڑا خخا نو خطا ندرمی گزار دا درویشان. رحمان بابا کہتے ہیں کہ بعض بزرگ کاملین اولیاء اساتذہ وہ جس کو تیر مارے نا تو وہ تیر وہی لگے گا. خوشحال خان خٹک اور کاکا سے بلے رحمت صوبہ سرحد میں بہت بڑے ولی عالم فاضل مجاہد گزرے ہیں اور ان کی نسل کو کاکا خیل کہتے ہیں. ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوا تھا اور اس میں تو میں پیش آئی تو کاکا سے بلے رحمت ناراض ہوئے، اورنگزیب بادشاہ سے جھگڑا چل رہا تھا، اس نے گرفتار کر لیا اور دکن کے جیل میں ڈالا. تو خوشحال وہاں رو رہا تھا اور کہتا تھا زپ بند اورنگزیب جب اخلاص شو، مجھے اورنگزیب نے نہیں قید کیا ہے کہ چھوڑ دے گا، ذکر کرے شیخ بابا لوے رحم کارے، مجھے تو کاکا سے بلے رحمت نے گرفتار کرایا ہے. او پدکن کے پاڑکم دے چمے دم کا زخوڑل اجدہا و تور خاماریا. اورنگزیب نے خواب دیکھا کہ پٹھانوں کے سردار کو پکڑا ہے، اٹک سے غزنی و کاشغر تک راستہ بلاک رہے گا، اور ادھر خوشحال خان خٹک کے لوگ کاکا صاحب کی خدمت میں گیا، ان سے معافی تلافی کی اور کاکا سے بلے رحمت نے کہا مولا عز و جل خوشحال خلاص کی. بس یہ کہنا تھا کہ اورنگزیب نے بلایا اور کہا کہ بہت معافی بہت معافی، آپ کی سرداری سرحد کی برقرار ہے، 500 افراد میرے ساتھ رہیں گے اور 100 گھوڑے آپ کے اردل میں ہوں گے، وہ سارا خرچہ خزانہ دے گا، جاؤ سرداری کرو. تو بزرگان دین اساتذہ و مشائخ بھئی کپیر خاص تک مرید تو بس تک پیر کچھ بھی نہیں ہے لیکن مرید پر اس کے احسانات ہیں، ہدایت کے، روشنی کے، تعلیم کے. اس لیے پیغمبر مرسل جو رحمت للعالمین ہے جن جیسے رحمتوں کا پیکر خلائق میں نہیں ہے، نہ کبھی ہوا نہ قیامت تک آ سکے گا، لیکن آپ منتظم بھی بہت بڑے تھے اور آپ نے ڈسپلن کے پیش نظر ضروری کام میں سستی کرنے والوں کو تنبیہ بھی کرنی تھی، کوئی استاذ طالب کو غصہ ہو جائے، کوئی منتظم یا مہتمم ان کو سزا دے، یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے. اس وجہ سے آپ منتظم و سپہ سالار اور خلیفہ خداوندی عز و جل تھے، منہاج نبوت کے ساتھ آراستہ تھے اور شمع رسالت کے ساتھ متصف تھے اور بشریت کے اعلیٰ معراج پر آپ فائز تھے، تو آپ کو ڈسپلن بھی برقرار رکھنا تھا. آپ دیکھیں کہ آپ نے ان لوگ نمازیوں کو کہا کہ میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی جانتا ہوں، اور تمہاری غلطی اور کمی کوتاہی اور نماز میں الٹا پلٹا کھڑا ہونا سب مجھے نظر آ رہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، مکاشفتم مخصوصتن بصلاتہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف نماز کے دوران آپ کو ایک مکاشفہ نصیب ہوتا تھا. انسان کی زندگی کے اندر دو باتیں پیش آتی ہیں، کہ ایک باپ بیٹے کے ساتھ شفقت بھی کرے، تعلیم بھی دے، تربیت بھی دے، تہذیب تک پہنچائے، لیکن یہ بغیر ڈسپلن کے نہیں ہوگا، حسن اسلوب کے نہیں ہوگا. ایک استاذ طلبہ کو پڑھاتے ہیں اپنے علم، اپنی تحقیق، سونے اور زر سے یاقوت و مرجان سے بلند برتر طلباء کی خدمت میں بانٹنے بیٹھتا ہے، اس کی یہ دعا اور نظر ہوتی ہے کہ یہ جتنے حاضرین ہیں سب کے سب جھولیاں بھر کے لے جائے، لیکن ان لوگوں میں برتن و صرف کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. ایک وہ جو اول سے اخیر تک استاذ پر فنا ہوتا ہے اور وہ صدق اور اخلاص کے ساتھ شریک درس ہوتا ہے یا آواز میں توجہ سے بیٹھتا ہے، اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور کچھ وہ ہے کہ جو اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانا، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شاید پیغمبر کے صحابہ کے بعد یہ دوسری جماعت ہے امام اعظم کی جن کو ایک جیسے قابل ترین شاگرد ملے تھے. امام ابو حنیفہ کے تلامیذ پوری دنیا کو بھر چکے تھے. جب امام مالک کو خلیفہ منصور نے کہا کہ موطا کو نافذ کرتا ہوں، آپ نے کہا رہنے دے، لکل بلد احادیث لان الصحابہ انتشر البلاد شتا واصحاب ابی حنیفہ یضیعونہ. ایک تو صحابہ رسول تمام دنیا میں پھیلے ہیں، ہر شہر میں حدیثیں موجود ہیں، اس کو مدینہ کے حدیثوں کے کیوں پابند کر رہے ہو؟ 1700 صحابہ صرف کوفہ میں آباد ہوئے جو امام ابو حنیفہ کا وطن ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بڑے قابل لائق ہیں، وہ میری کتاب کو چلنے نہیں دیں گے. چنانچہ امام محمد نے اس کے خلاف کتاب لکھی، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، اور 8 سخیم جلدوں میں آج کل 16 میں آ گئی. اللہ رب العالمین نے امام اعظم ابو حنیفہ کو جو کمالات دیے ان میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کے اصحاب سب کے سب انتہائی درجے کے لائق اور وفادار تھے. اول تو لیاقت ناپید ہوتی ہے، اور اگر لیاقت تھوڑی ہو بھی تو اس کے ساتھ پھر سرکش دماغ، مغرور اخلاق، وہ انسان کو اوپر کے بجائے نیچے دھنسا دیتا ہے. شیطانیوں سے دو نکڑو پلانت شو، بے فائدے ورتدو مر عبادت شو. شیطان لعین نے آسمان میں سوئی برابر جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ سجدہ کی اور 2 رکعت پڑی، لیکن ایک سجدہ جو آدم کا تھا، خدا کا حکم تھا، اس کو نہیں کیا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان پر لعنت کی، حکم دے دیا امتوں کو، بندگان کو، کہ اس رذیل سے اور اس شریر سے ہمیشہ معافی مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شروع سے شیطان نہیں تھا، یہ تو عابد و زاہد تھا. کان من الجن، ایک سرکش جنی بنا. ففسق عن امر ربی، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف چلا. اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، اس نے کہا میں بہتر ہوں، آدم کو کہے میرا سجدہ کرے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا سکھانے لگا کمبخت. اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، نکلو یہاں سے مردود کہیں کا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی، اور جس نے آپ کا اتباع کیا ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا. تو شیطان کبھی جنات کا ہوتا ہے، کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے. بڑی خطرناک قسم کی بات ہے یہ کہ بعض لوگ اپنے وجود کے ساتھ و اعمال کے ساتھ و کردار کے ساتھ شیطان کے قائم مقام ہوتے ہیں. ان کو آپ دینی سانچے کے اندر چیک کریں گے. آپ کے اور ہمارے پاس کوئی اور ترمامیٹر نہیں ہے. بادشاہ روم نے جب یہ سنا کہ ایک خلیفہ ہے مسلمانوں کا عمر نام کا، اور اس سے کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے، وہ ہر جگہ فاتح بنتا ہے، تو اس نے اپنے بڑے دانشمندوں کو مدینہ منورہ بھیجا اور حضرت عمر کو آس پاس سے دیکھا اور پھر واپس چلے گئے اور بادشاہ روم کو خبر دی کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو بادشاہ روم نے کہا کہ لا یخدع، دھوکہ دیتا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ خدا کا خوف ہے، آسمانی علم اور تقویٰ سے آراستہ ہے. انسان کو جب آسمانی علم ہو، وہی سے تعلق ہو، بزرگان دین سے صحیح عقیدت و محبت ہو، وہ برا کام نہیں کر سکتا ہے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو کہو اور صبح پھر جاؤ. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. حقیقت میں تو ایمان بسیط ہے، لا جزء لہ، لیکن سمجھانے کے لیے محدثین کہتے کہ ایک تو زبان کا اقرار ہے، اقرار باللسان، اور دوسرا تصدیق بالجنان، دل کی تصدیق ہے، اور دوسرا عمل بالارکان، ہاتھ پیر آنکھ کان، پورا جسم خدائی عبادت اور طاعت میں صرف ہوگا. تو ان تینوں کی حفاظت کرنی ہے نا. زبان کو بھی غلط نہیں چلانا ہے، اور جو بات ایک دفعہ زبان سے کہی گئی ہے، جب تک شریعت نہ کہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ. کسی خام خیال اور کسی قلیل الفہم اور بے تحاشا بد نصیب کا یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ کسی ریڈر کو یا کسی حکمران کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنا ضروری ہے. افسوس کہ اس نے کیا مطالعہ کیا، کیا غلط چیزیں دیکھی. اعتماد کیسے ہوگا؟ آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ مجھے بھی مجبور کیا گیا کہ آپ جرگے میں آ جائے اور مجھے کہا آپ کی تمام شرائط منظور ہے اور آپ ان کو لے کے مولانا کی خدمت میں لے جائے. میں نے کہا لے کے جاؤں گے تو کس شرط پر؟ وہ ابھی بات کرتا ہے، اگلے دن کہتے ہیں میں تو یوٹرن لینے والا وزیر اعظم مشہور ہونا چاہتا ہوں، اور وہ کل کہے کہ میں نے بلایا نہیں، ویسے ہی چکر لگانے اسلام آباد آیا تھا. میں نے بہت معافی مانگی. میں ان اداروں کا دل و جان سے شکر گزار ہوں، قدردار ہوں، جنہوں نے مجھے بڑی محبت سے میری تقریر کے حوالوں سے مولانا کے عتاب اور قہر کو کم کرنے کے لیے، لیکن میں نے یہی بیان کیا ان کی خدمت میں کہ دیکھو ایک تو میں بیمار بہت زیادہ ہوں، میں یہاں اپنے محراب میں کرسی پر آتا ہوں، میرے لیے شرعی وجوہات رخصت کی موجود ہے. ثانیاً یہ خان صاحب اپنی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں, ریاست مدینہ ہے, فلاحی ریاست تیار ہو رہا ہے. ایک دو مسلمان نمازی وزیروں نے صبح سرحد میں کہا کہ یہ بچیاں پردہ کر کے آیا کریں تو عزت رہے گی, یہ قرآن کی آیت ہے. یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے پیغمبر اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو کہو کہ بڑے بڑی چادر اور برقعے اوڑھ کے اپنے اوپر ڈالے. ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین, یہ بہت قریب ہے کہ پہچانی جائے کہ یہ باپردہ باعزت عورت ہے تو تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم. لئن لم ینتہی المنافقون, اگر منافق اب بھی باز نہیں آئے, والمرجفون فی المدینہ, و مدینہ کے اندر شرارتیں کرنے والے, کئی مدینہ کا نام کو غلط استعمال کرنے والا بھی اس وعید میں اور سزا میں شامل نہ ہو. اگر منافق لوگ اور مریض القلب لوگ اور شرارتی لوگ ان پردنشینوں کو بھی چھیڑنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو ان پر مسلط کر دوں گا اور پھر ان کو یہاں رہنے نہیں دوں گا, مار مار کے بگاؤں گا. ملعونین, باپردہ اور مسلمان عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے والے لعنتی ہے. این ما سقفو, جہاں پائے جائے اخذو وقتلو تقتیلا, پکڑے جائے اور کس کے پٹائی کی جائے. مطلب یہ کہ ایک دو وزیروں نے جو اچھے مسلمان تھے اور لیکن اس ابا اور اس نظام کو جس طرح بے عزتی سے ایک ٹکا چار وزیر اعلیٰ نے, جس کی شکل کو دیکھ کر کے شیطان کی شکل یاد آتی ہے, اس نے کس طرح کہا کہ کوئی حق ہی نہیں کسی کو اور عورت ایسی پھرتی رہے. کم از کم یہ کہا جاتا کہ خود بڑے خان صاحب کی اہلیہ وہ باپردہ ہیں, عربی گورنر کو کہاں جدے میں کہ اس کو پیچھے آنے دو, میں نے برقع پہنا ہے. کس مقصد کے لیے برقع ہے؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. کم از کم یہ اعلان تو ہو سکتا تھا کہ یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی ہمارے پختونوں کی روایت ہے کہ ان کی عورتیں باپردہ ہوتی ہے. لیکن امریکہ کے دباؤ اور مغربی اثر رسوخ کی وجہ سے شاید ہم اس کو قانون نہ دے سکے اور مسلمان عورتیں اور مسلمان گھرانے پردہ اختیار کرے, یہ اچھا کام, اتنا بھی کافی تھا. خلافت راشدہ کا نظام بن رہا ہے اور خلافت راشدہ کے نظام میں بینک خالی ہو گئے, اپنے ایک محبوب کو ہٹا کر دوسرے پرائے فرقے کا مخالف پارٹی کے آدمی کو خزانے پلا کے بٹھایا اور مقصد صرف ملک کے خزائن کو بیچنا تھا. یہاں تک کہ ان کے ایک ٹیکنالوجی اور سائنس کا وزیر کہتا ہے کہ ہمارے سے کوئی تمع نہ کیا جائے کہ ہم نوکری دیں گے, ہم کسی کو نوکری نہیں دیں گے, ہم تو 400 محکمے ڈسمس کر رہے ہیں. 400 محکمے ڈسمس ہوں گے تو پاکستان 4 صوبے ہیں, اس میں رہ کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو شوق تھا اور اس نے ایک خطاط کو کہا کہ میرے پشت پر شیر بنا لو. اس نے بنانا شروع کر دیا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شیر کے پنجے ہیں. کہا اس کو تو رہنے دو کیونکہ اس میں رنگ گودنا ہوتا ہے, سوراخ کرنا ہوتا ہے. پھر وہ کچھ کٹ کوٹ کرنے والا تھا, کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا اس کو رہنے دے, تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک ایک کر کے شیر کے جسم کے تمام اعضاء کا انکار کیا تو اس نقاط اور خطاط نے کہا ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا جب نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو, خالی نام ہو تو خالی نام سے تو فلاح ریاست نہیں بن سکتا ہے. ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہیں جو بے شک حسین جمیل نوجوان تو ہے, اس کام کے لیے بہترین ٹولہ ہے, لیکن کارندے اور فعال ٹیم جس کی پہلے سے ضرورت ہوتی ہے. افسوس صد افسوس کتنی سلطنتیں بیٹھ گئی نہ اہل و نہ لائق اہل کاروں کی وجہ سے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا, اور اس موضوع پر عزیزم حافظ قاری محمد انور شاہ جعلہ اللہ فقیہا و محدثا و مفسرا و آیتا فی العلم والعمل کامام الاثر انور شاہ الکشمیری الہندی رحمہ اللہ, انہوں نے شب جمعہ کو پورا بیان کیا. میں نے لفظ بلفظ سنا ہے, میں لفظ بلفظ سنتا ہوں اور ان کے تمام الفاظ تولتا ہوں, پھر مناسب وقت پر بعض چیزوں کا مشورہ بھی دیتا ہوں, لیکن الحمدللہ عہد و پیمان پورا کرنے پر اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے پر اور جو زبان آپ دے اس کی پابندی کرنے پر اس نے غور الدقول اور جواہر الاصول کے انبار لگائے. اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے, غور سے نہیں سنتے, یا بعض لوگ میرے واز میں تو بیٹھتے ہیں وہاں نہیں بیٹھتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شکر نعمت نہیں بجا لاتے. اس وقت عزیز محمد انور شاہ جو شب جمعہ کو بیان کرتے, میرا دلی آرزو ہے کہ وہ جمعہ کا بھی بیان کرے, اور بہترین بیان اول سے آخر تک ایک ہی موضوع پر, اور ایسی آیات و احادیث اور ایسے واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میرے پرانے حافظے نے کام کرنا شروع کر دیا. تو میرا مطلب یہ کہ اچھے لوگ, اچھے ساتھی, ان کے مشاورت اور ان کی ہمت سے طاقت بڑھتی ہے نا. چونکہ طبیعت زیادہ خراب رہی ہے اور بیماریاں جب اس عمر میں ہو جائے تو اس کے کم کیا ہونے ہیں, بس وقت بخیر گزرے. تو میں نے ناظم اعلیٰ سے مشاورت کی کہ اگر اجازت ہو تو ترمذی شریف جو ہمارے دور حدیث کی ممتاز کتاب ہے وہ آپ پڑھائے یا ادارے کا کوئی اور, انہوں نے کہا یہ الفاظ بھی زبان پہ نہ لائے. کوہستان سے اور غزنی سے جب طلباء روانہ ہوتے ہیں, اور کشمیر سے اور پنجاب کے اطراف اور بلوچستان وزیرستان سے, تو وہ یہاں کی ترمذی شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں. خدا کے لیے ان طلباء کی امیدوں پر پانی نہ ڈالے. تو اب میں جیسے بھی ہوں, میں کہا ٹھیک ہے, گھسیٹتے رہیں گے. دیکھو کام کا مشورہ تھا تو نقصان سے بچ گیا تھا. اب صرف ایک مثال دے رہا ہوں, زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. حضرت عمر نے موسم حج میں ایک بات سنی, اور وہ کچھ لوگ دور دراز سے آئے تھے, انسانوں کے منہ پہ تو کوئی تالا نہیں لگا سکتا, اچھے برے لوگ ہر زمانے میں ہوتے. تو انہوں نے کوئی بات کہی ہے کہ یہ عمر مر جائے پھر ہم دیکھتے ہیں خلیفہ کیسے بنتا ہے. چونکہ حضرت عمر سے صحابہ کبار نے حضرت ابوبکر صدیق سے درخواست کی تھی کہ آپ خود خلیفہ منتخب کریں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ پھر مجھے جتنے معلومات ہیں, اللہ اور رسول جس پر بہت زیادہ فخر اور اعتماد کر چکے ہیں وہ عمر ہے. تو عرب و عجم میں اور مہاجرین و انصار میں اور مکہ و مدینہ میں اور عوالی اور حوالی میں ہر جگہ عمر خلیفہ برحق منتخب ہو گئے. یہ جو آج جرگے بن رہے ہیں نا اور کام کے لوگوں کو کام سے نکالنے کے لیے, میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن مجھے اپنوں کی مذمت نہیں کرنی ہے. ان کے بڑے نے جنرل ضیاء کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا کہ پہلا مارشل اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا اور زبردستی عمر کو بٹھایا. یہ دیکھیں یہ رافضیوں کے ہاتھ میں کتنا بڑا ہتھیار دینا تھا. کمکل انسان مال علم گمراہی پھیلاتا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے جو مارشل اللہ لگایا بہت اچھا کیا ہے, اس نے اچھا کیا یا برا, لیکن یہ حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب کرنا میں سمجھتا ہوں اس عالم دین کی شان کے لائق نہیں تھا. لیکن اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اس لیے میں طلباء درس میں تو کہتا ہوں, عوامی اجلاس میں نام نہیں لے سکتا ہوں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بھائی پظاہر صورت دچا غلط مشے او من ضرور اچھے چغزیر حکم اٹاک, صرف ظاہری تقریر سن کر ہم بھی بہت خوش ہوئے, واہ 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 بڑی تقریر کی او کی, لیکن جانے سے پہلے اور جانے کے بعد یہاں مہنگائی کو بھی 10-20% بڑھایا. تقریر تو بڑی زبردست کی ہے لیکن اعمال بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. اگر صرف تقریروں سے نظام زندگی چلتا تو پھر حضرت ابوبکر عمر و عثمان مقرر مشہور ہوتے, وہ انصاف والے و عدل والے مشہور ہوئے. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عثمان جب حضرت عمر کے بعد صحابہ نے منتخب کیا, حضرت عمر کے سامنے اور ابھی وہ زخمی لیٹے ہوئے تھے, حضرت عثمان نے پہلا خطبہ دینا چاہا تو تھوڑے سے پریشان ہو گئے. ایسی کھلی تقریر ہر ایک کا کام نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے, استاد العلماء تھے, ان کو شاگردوں نے مجبور کیا کہ آج آپ تقریر کریں گے. ان کی عادت نہیں تھی, وہ جیسے اسٹیج پر آ کے بیٹھ گئے پیچھے گر گئے, دڑو پشائے بڑا کئی اوڑا اوڑا. اور بعض لوگوں کو اللہ یہ طاقت توانائی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اظہار معافی ضمیر بکمال کرتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, فقہا نے لکھا ہے اور مشہور روایت ہے, اگر جو محدثین اس کو قبول نہیں کر دے ارتجا علیہ, حضرت عثمان تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور پھر نیچے اترے نماز پڑھانے کے لیے اور فرمایا انتم احوج الى امام فعال احوج منہ الى امام قوال. تقریروں سے کام نہیں چلتا, کام کر کے دکھاؤں گا میں, کام کر کے دکھاؤں گا. اور دنیا نے دیکھا کہ 10 سال عثمان کی خلافت کس شان و شوکت سے رہی ہے. تو کسی کی قابلیت یا کسی معاملے میں کمال کو وجہ بنا کر کے اس کے وہ قبائح اور کمزوریاں جس سے ملک کا معاش خوف و خطر کا شکار ہو. میں کبھی کبھی اسکرین پر دیکھتا ہوں ایک خاتون جو ہے نا وہ ٹماٹر خریدنے آئی, ترئی بینگن خریدنے آئی, اس کے بعد پیسے گنے تو زاروں قطار رو پڑی, کہنے لگی کہ اور پیسے تو گھر میں بھی نہیں ہے, یہی پیسے تھے اور آپ کہتے 160 روپے کے یہ ہو گئے. اور اسکرین پہ تو ممکن نہیں کہ میں 500 روپے کا نوٹ آگے کروں کہ میری طرف سے لے. ان کو بھی سب پتہ چلتا ہے لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہو جاتے ہیں. دا زنگے نے دے شین کانے دے سہارا دے پر زخمی زنگی چی دے انہیں درد دے. اس دن ایک گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھیوں نے سفر کے لیے کچھ ادھر ادھر کی چیزیں خریدی. ایک معصوم بچہ فاصلے پر دیکھ رہا تھا تو ہمارے ساتھی جو گاڑی چلاتے انہوں نے کہا وہی اس معصوم کا دل جلس گیا, گاڑی اس کی طرف موڑ دی اور بہت سارے پیسے نکال کے اس کو کہا بچے بیٹے یہ بھی لے لو, آپ بھی اپنے لیے چیزیں خریدے نا. یہ رحم دلی, یہ آپس میں شفقت الفت صلہ رحمی, یہ پیغمبر کی سنت ہے. آپ فرماتے تھے افسوس کتنے لوگ آج ہوں گے جو بغیر چھت کے میدان میں سو رہے, افسوس کتنے لوگ ہوں گے جو بھوکے پیاسے سو رہے ہیں. پیغمبر ہاتھ مروڑتے تھے کہ میں کیسے ان کی مدد کروں. صرف واہ واہ کرنے سے اور دو قدحی کی باتوں سے چیزیں ایسی ہیں جو ہضم نہیں ہو سکتی. 1 کروڑ نوکری دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے تو سارے شٹر لوگوں کے 40-50 سال سے کے ایم سی اور کے ڈی او کو پیسے دیتے تھے وہ سب ہوا میں گئے اور وہ گرا دیے گئے. انگریزوں کی عمارتیں نظر آئی تاکہ انگریز آئے تو خوش ہو جائے. یہ فلاحی ریاست مدینہ منورہ تیار ہو رہا. اور اب بات یہاں تک پہنچی کہ باقاعدہ ایک مستقل وزیر اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نوکریوں کے لیے حکومت کو بالکل مت دے کے ہم کوئی نوکری نہیں دیں گے اور ہم تو 400 محکمے ختم کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے خود نوکری ڈھونڈے, ہم نے آپ کو اچھا ماحول دے دیا. منڈی میں گھومتے رہو کوئی چیز خرید نہیں سکو گے. تو میرے عزیز اور بھائیو بہت ہی مشکل میں ہم پس گئے. اور ہاں وہ واقعہ رہ گیا, وہ یہ کہ حضرت عمر نے حج کے موسم میں مینا میں سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے بعد کوئی خلیفہ بنے ہم دیکھیں گے. حضرت عمر نے صحابہ سے کہا اکٹھے ہو جاؤ میں اس کو بھی سیدھا کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آرام سے رہے. یہ ہر طرح کے لوگوں کا اکٹھ ہے. آپ کی قدر و منزلت آپ کی بیش بہا کلام کو غلطی پر محمول کر لیں گے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ان تقریروں کا یہ وقت نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر نے ان کی بات مان لی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک رات کو عشاء نماز پڑھانے آ رہے تھے اور جس انداز سے انہوں نے کپڑے پہنے تھے اور پگڑی باندھی تھی, عبد الرحمن ابن عوف نے ساتھیوں سے کہا آج اس سوال کا جواب دینے آئے ہیں. وہی تقریر شروع کر دی. موقع محل کو دیکھ کے بات کرنا اور صحیح مشورہ دینا یہ رفقا کا بہت فریضہ ہے. میں اس قسم کے لوگوں کے نرے جذبات کا بھی قدردان ہوں کہ چلو اسلام کا نام تو لے رہے ہیں مدینہ منورہ کا اور انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہبی کارڈ استعمال نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے. جب الیکشن کے زمانے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ فقہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ شخص اول تھا جس نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاگل ہو چکا ہے. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار سے درخواست کرتا ہوں اس کو عرش کرے. ہمارا ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں تو ہر تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں. تو آج آپ بھی علماء اور اولیاء اور صلحاء کی بات قبول کر لیں. ملک ایک بڑے بحران سے اور بڑی تباہی سے بچ جائے گا. باقی احوال ملک کے ہر طرح ہوتے ہیں. احوال ایک وہ ہے جو حق کے لیے لرزاں ہوتے ہیں وہ تو ہوں گے اور ایک احوال وہ ہے جو حق کو چھوڑنے کی وجہ سے حکومتی احوال میں جو کمی کوتاہی ہے وہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہے اور ان کے مخالف جو ہمارے عزت و ناموس کے طبقات ہیں وہ حق کی حمایت اور نصرت کے لیے آگے بڑھے ہیں. کون روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک عالم دین فرشتہ صفت, ایک ولایت کے اوصاف و خصال کا آراستہ پیراستہ, اس کا کیا کام ہے کہ وہ راستے میں بیٹھتا ہے؟ ان کے کتنے کارخانے اور فیکٹریاں چلتی ہیں؟ نام نشان نہیں ایسی چیز کا. لیکن ہم سے پرایا غم نہیں دیکھا جاتا اور تکلیفیں تو سب کو پہنچ رہی ہیں. تو میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں اور بہت ہی محبوب رہا ہے میرا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مولانا کی خدمت میں جانا چاہتے تھے. لیکن چونکہ دو خوف تھے، ایک خوف یہ کہ سابقہ زندگی دلیل ہے آنے والی زندگی کی، وہ بہت کمزور گزر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، مجھ میں وہ صلاحیت و استعداد نہیں ہے کہ اس کو اس کے کہے ہوئی بات پر کیسے ٹھہراؤں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یوٹرن لینے والا وزیراعظم مشہور ہو جاؤں، میری عزت ہے یہ، ایک کروڑ نوکریاں دینے والے کہے کہ نوکری کے لیے ہماری طرف دیکھے ہی نہیں، اور 50 لاکھ گھر دینے والے، وہ کہتے ہیں یہ جو سیلانی والے کھانا پکا رہے جاؤ ان کے ساتھ مل کے پلیٹ خود بھی ہاتھ میں لے لی، نامناسب بات ہے۔ اور مومن مسلم تو صدق کے ساتھ خوبصورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس درمیان میں میں نے یہ بات بھی کہی، اگرچہ میں اس کو سنبھال نہ سکا، کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں لوگ کیوں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں بد دعا لی ہے، دازار اچا بازار مندل نہ دے اور دیر عالم میں پدیش سر کو دے لی دل ہے، کسی عالم دین کا تمسخر کرنا، اس کے پیچھے باتیں بنانا، غلط القاب سے اس کو یاد کرنا، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو آپ نے اس پر تہمت لگائی، اور اگر وہ ایسا ہے تو آپ نے اس کی غیبت کی، دونوں میں جرم بہت سخت ہے۔ حکومت کے لیے کیا مشکل ہے، وہ غلط القابات اور اوصاف نہ دے، اس کو کٹہرے عدالت میں کھڑا کرے گی، یہ جرائم آپ نے کیے، جواب دے، وہ جو کٹے کیے ہیں ان کی طرف سے کوئی ابھی تک ان پر بلیم ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایک جاننے والا ہے، اچھے کپڑے سیتا ہے لیکن ہے بہت شیطان، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کا بھائی تھا اور عالم دین تھا، اور ایک بہت بڑے جامع مسجد کا خطیب تھا، اس فارغ التحصیل تھا علوم سے، اس کے بارے میں اشتہار لکھا کہ یہ مولوی زنا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اشتہار مجھے بھی کوئی لایا کہ دیکھو یہ فلان کے بارے میں نے دیکھا، تو نیچے کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس شخص کو بلایا، وہ تہام و قذاف کو، میں نے کہا نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا ہے ہی نہیں کچھ، لیکن میں نے کہا چلو کچھ لوگوں کے دل میں شک آ کر کے اس کے پیچھے نہ دیکھے، ایسا شیطان پھر کبھی دنیا میں ہے، ایسا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ سچ بل پگش پدے پوشا دغش بمستا پلور گزارش، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا، اور وکیل کو کلائنٹ نے کہا کہ آسان طریقے سے مجھے بری کرا دو، اس نے کہا کہ ایک بات کی پابندی کرنی پڑے گی آپ کو، اور وہ یہ کہ جج آپ سے پوچھے گا کہ یہ زمین آپ کی ہے، تو آپ اس کو کہے کہ 3-5، وہ کہے گا آپ کا نام کیا ہے، کہا 3-5، کہا آپ صحیح بات کیوں نہیں کرتے، کہا 3-5، کہا آپ کو جیل بھیج دیتا ہوں، کہا 3-5۔ عدالت میں اس نے 3-5 کی بارش کر دی، مجسٹریٹ کو غصہ آیا اور اس نے پولیس سے کہا پاگل کو پکڑ کے لائے ہو، اس کو 3-5 کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیس ڈسمس، نکلو یہاں سے۔ جب باہر نکلا تو وکیل صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ میرا فیس، کہا 3-5، کہا وہ تو میں نے سے کہا تھا، کہا 3-5، کہا میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، کہا 3-5۔ بس 3-5 کرتے ہوئے سیدھا اپنے گھر گیا۔ یہ 3-5 والے پینترے چلنے والے نہیں ہیں، اس میں پینتر باز آخر کار پس جاتا ہے، اور اس طرح چالاک پرندہ ہمیشہ دونوں ٹانگوں سے پستا ہے۔ ہم کسی کے پسنے نقصان پہ راضی نہیں ہے، ہم ان کے لیے بھی دعائے شرف اور ہدایت کے قدردان ہیں۔ لیکن ملک کا مسئلہ، ملکی مفاد کا تحفظ، معاش اور اقتصاد بچانا اور ملک کے سرحداتوں کو محفوظ کرنا، اس کے لیے حکومتیں بنتی ہے. اگر حکومت معاش میں تنگی پیدا کرے اور ملک کی سرحدات کو دشمن قریب چیلنج کرنے تیار بیٹھا ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ملک دیر تک چلے. اور حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا گو حدیث رسول نہیں ہے لیکن عقل مند کا مقولہ ضرور ہے. اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے جو حق کی نصرت اور حمایت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور مختلف تدابیر استعمال کرتے. رب العالمین انہیں بھی حدود شرع میں آداب شرع کا پابند بنائے، ان سے اور ہم سے کئی بھی غلطی نہ کرائے. عہد و پیمان کا اللہ مسلم کو پابند بنائے، اور جو موجودہ حالات ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل و احسان سے درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لله جل جلاله أم نواله أز شانه أزم برهانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين علماء أمته وأولياء شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، فاتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وإذا أطمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية لمسلم والنسائي ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال لعمر لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرج الترمذي في السنن وأحمد في المسند وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبذوبي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن حجر ثابت بالأسانيد العالية عن رجال ثقات كما في الفتح على البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجئے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. ضروری ہے کہ مرد کا سر ڈھکا ہوا ہو. اپنے ٹوپی نہیں تو مسجد میں ٹوپیاں لا کے رکھ بھی لے اور پہن بھی لے. آفاستینوں والی قمیص میں نماز مکروہ ہے. اس کمزور اور کوتاہی سے پیچھے ہٹے احتیاط کرے اور پورا لباس پہنے ورنہ ڈینگی مچھر گھروں تک پہنچ رہے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
سے درست فرما دے. صفوں کا جوڑ جانا, قریب قریب کھڑے ہونا بہت ضروری ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے اوپر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا, إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الله سمع الله لمن حمده. الله نستغفرک اللہم و نسالک السلام و علیہ. خدایا ماجدوں کے گناہ خطیات تفسیرات معاف فرما, مسلمانوں کے آپس میں تکلیفیں رنج و علم محبت و الفت میں بدل لے. اسلامی ملکوں کی, پاکستان کی, بلاد عرب کی حفاظت فرما. ترکیہ کو امریکہ کے شر سے بچا. عراق و افغانستان میں اسلامی روایات کو اقتدار عطا فرما. بیماروں کو صحت شفا. ہمارے حاجی صاحب محمد عثمان صدر منتظم بیمار ہے, بزرگ عالم شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت مولانا اسفندیار خان صاحب شدید علیل ہے, دعائے صحت اور شفا کی سخت ضرورت ہے. عزیزم نعمان کے بھائی بیمار ہے, اللہ انہیں بھی صحت شفا دے. جہاں جہاں مومن مسلم کو جسمانی یا مالی, گھر کی یا باہر کی یا داخلی یا خارجی تکلیف اور رنج ہے, یا اللہ ان سب کی مدد فرما, نصرت فرما. ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرما. عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں. ذاتی نوعیت کی پرچیاں نہ دیا کریں. ایسے سوالات کریں جس کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہو, عمل سے ہو, زندگی سے ہو, آخرت سے ہو. ایسے سوال نہ کرے کہ جب جواب دیا جائے تو آپ غمگین ہو جائیں گے. قرآن شریف میں اس کا منع آیا ہے, پہلے تولو پھر بولو. حسن السوال نصف العلم. جی تعوذ اور تسمیہ نماز کی رکعت میں کہاں پڑھی جائے؟ تعوذ تو اس وقت ہے جب آپ کو قرات کرنی ہے, اور بسم اللہ بھی فاتحہ سے پہلے مستحب ہے یا سنت قولان مشہوران لأہل الفقہ والحدیث. اور باقی تعوذ ایک ہی دفعہ ہے رکعت میں پہلی مرتبہ. اور اگر امام نماز پڑھا رہے تو آپ کے ذمہ نہ تعوذ ہے نہ تسبیح ہے, صرف ثنا ہے. اول الضالین جب سننے میں آئے تو آمین ہے. نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور سورت شروع کر دے پھر یاد آئے تو کیا کرے؟ اگر فاتحہ پڑھ بھی لیا تب بھی ترتیب واجب ہے اور وہ ساکت ہو گئی تو سجدہ سہو لازم ہے. سنت اور نفل نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں سورت کی تلاوت نہ کی جائے. سنت اور نفلوں میں ہر رکعت میں سورت ملانا فرض ہے. سورت نہ ملانے کی صورت میں وہ نماز کالعدم سمجھی جائے گی, ڈسمس ہوگی. قاعدے میں شہادت کی انگلی کا مسئلہ بیان فرمائے. سنت ہے نفی پہ اٹھائے, اس بات پہ رکھے. چار رکعت میں پہلی تحیات کے بعد درود پڑھ لیا غلطی سے, غلطی معاف ہے. دو رکعت پڑھنی تھی بھول کر تیسری رکعت شروع کر دی پھر یاد آ گیا تو واپس چلے جاؤ. اور اگر نفل اور سنت ہے تو ایک رکعت اور ملا کے چار کے بعد قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر لو. نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کرنا نامناسب ہے. آیت الکرسی اور قلو کے درمیان تسمیہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں قاعدے میں بیٹھ گیا فوراً یاد آئے کہ قیام کرنا ہے اور کھڑا ہو گیا, درست ہے. اسی میں سلام پھیرتے وقت نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سلام پھیرتے وقت نگاہ اپنے کندھوں پہ ہونا چاہیے. اور کہاں ہوگی نگاہ؟ کابل دیکھو گے یہاں سے. نماز پڑھتے وقت محسوس ہو کہ ہلکی سی ہوا خارج ہو گئی ہے, پھر انتظار کرے کہ آواز سے نکلے, پھر وضو کرے. بہتر یہ کہ ایک توپ چلا دے آپ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں بھی توپ خانہ ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. چمک بھی گیا کہ کوئی چیز نکلی تب بھی وضو جاتا رہا اور نماز پڑھنا حرام گناہ کبیرہ ہے. وضو کرنا ضروری ہے. تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے آہستہ. فاتحہ کے بعد امام بھی آمین کہے جی یہ سنت ہے. اپنی نماز میں بھی فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے. گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے قبول فرمائے. میں مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے, صحت دے, آمین. میری 4 مہینے بیوی سے ملاقات نہ ہو تو کیا نکاح ٹوٹ, 4 سال بھی نہ ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے فضول باتیں. اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ درود اللہم صلی اللہ علیہ نبی پڑھ لے اس اثر کے بعد 80 سال کا ثواب ملے گا. یہ مولانا امیر علی قریشی نے شائع کیا تھا, شیخ الحدیث صاحب کے فضائل درود میں روایت مل گئی ہے. حضرت ایک ظالم پارٹنر سے جان چھڑانے کے لیے وظیفہ بتائے, سورہ تغابن پڑھے انشاءاللہ. واقعی اگر وہ ظالم ہو تو تباہ ہو جائے گا اور آپ کا دامن محفوظ ہو جائے. سبق چھوڑنے کر درنے میں جانا کیسا آرام نہ جائے. جناب کیا قبر کشائی کرنا جائز ہے جب شریعت اور مفتی کا ہے کہ اس وقت قبر کھول سکتے ہیں. جس طرح صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے, کیا گناہ اگر ایسا ہو کہ وہ جاری ہے تو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا. نابالغ بچوں کے قبر پر جنازے کے بعد سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھنا کوئی حرج نہیں. زندے مردے سب کے لیے مفید ہے. داڑھی کے قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے؟ واجب ہے, سنت موقعہ ہے. داڑھی ایک مشت کم کرنا یا موڑنا گناہ کبیرہ ہے. شیخ صاحب آپ نے جو بغیر رفع دین کی نماز پڑھی وہ 2-3 حدیث, پیغمبر نے ساری زندگی بغیر رفع دین کی نماز پڑھی. اگر رفع دین سے مراد پہلا رفع دین ہے تو متفق علیہ, اور اگر رکو جاتے وقت اور رکو سر اٹھاتے وقت ہے تو وہ صرف ابن عمر کی روایت ہے. اور مسند حمیدی میں ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے. اور پھر ابو داؤد میں ہے کہ یہ جو رفع دین کی بات ہے کلہا اقوال و ابن عمر, یہ ابن عمر کے اقوال ہے, اس میں حدیث مرفوع ہے ہی نہیں. اور پھر مدورۃ الکبریٰ صفحہ 169 پر امام مالک سے نقل کرتے احادیث الرفع کلہا ضعیفہ الا عند الافتتاح, افتتاح صلات کے وقت رفع دین جو تحریمام کہتے ہیں اس کے علاوہ تمام رفع دین مکروہ, غلط, خلاف سنت, خلاف حدیث, خلاف فقہ ہے. کیا سنت و نوافل کی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں, ثنا پڑھنا سنت مستحبہ ہے, صرف زفر ابن حزیل کے ہاں واجب ہے. اس حالت میں صرف اللہ کی رضا کے خاطر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. ہاں اگر یہ نظر آتا ہو کہ اس میں رضا الہی ہے, آپ کو کوئی کہے کہ اس گھر میں 2 پتھر مارو رضا الہی کے لیے تو آپ تیار ہیں. اگر کوئی کہے کہ آپ کو 3 تھپڑ لگاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے تو پھر آپ چہرہ آگے کریں. سوال کرتے ہوئے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھا کرو. منچ میں گوئے ما تمبورے منچ میں گوئے تھے. دعائے قنوت کو تکرار کرنے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا کیونکہ رکوع میں تاخیر ہو جائے گی. کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کس وقت ہو؟ حدیث شریف میں جیسے آنکھ کھلے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً ادا کیا جائے. اور یہ جو مشہور ہے کہ انتظار کیا جائے بعد میں پڑھ لی جائے, یہ نوافل کے لیے تو ہے لیکن فرضوں کا وقت صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھل جائے یا یاد آ جائے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً پڑھ لے. اس کے خلاف جو کہا گیا ہے وہ فقہ و حدیث کے خلاف ہے. کل آپ حضرات سے یعنی میرے ٹوٹل اسلام آباد میں افسران بالا یہ اسے ملاقات کو رد کیا اور تکی و فلاں فلاں عنیف گیا، وہ تو کام یہی ہے ان کا، ان کو آبا و اجداد نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حکومت کے ساتھ کوناٹے جنگ ہوئی. شکر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے بھی اللہ نے بچایا، کیونکہ پھر میں ایسے لوگوں پر بھی اثر نہیں کرتا ہوں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اینڈ ٹائم پر ایمان کا شرف اور قوت سے اس کو رد کرنے کی ہمت دی، اور میرے پسندیدہ اعمال میں سے یہ کہ میں غلط جرگوں کا رکن نہیں بنتا، اور یہ گئے تو کیا کیا، ٹٹ کہہ تو دے مولانا کو، آسان کام ہے. ایک شخص سر تلوے پہ رکھ کے باہر آیا ہے اور وہ اپنے مصاحب جماعتوں کو کہتے ہیں کہ تم مت آؤ، ہم اپنے بلبوتے پر اس کو تس نس کریں گے، خدا پر اتنا بڑا اعتماد ہے انہیں. تو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کو پہلے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور یہ تو جس میں جرگہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مارے جاتے ہیں. یہ لال مسجد کے لیے جرگہ کر رہے تھے اور وہاں فائرنگ شروع ہوئی. آپ کو جنگ اخبار میں مولوی رفیع کا بیان وضاحت دیکھے کہ اس سریر نے لکھا تھا کہ ان لال مسجد کے بچوں اور طلباء و طالبات کی شہادت میں چودھری شجاعت سے دعوت کھانے والوں کا دخل ہے اور یہ قیامت کے دن قاتل ہوں گے. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہی کہا نا کہ ہم تو سمجھ گئے کہ تھوڑی فائرنگ ہوگی، دشمن فائرنگ کرے گا اور تھوڑی کرے گا پھر. اور میں نے یہ بات اس سے 10 دن پہلے کہی تھی کہ اس وقت مشرف کو روکنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں منت کرنا پڑے، اور یہ دوسری طرف نہیں مان رہا ہے. لیکن میری بات کو ٹال لیا گیا، اور کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. وہ اچھا تھا ہم اس کے پیر پکڑ لیتے، اس کو منت کر لیتے کہ آپ یہ مدرسوں کے خلاف ایکشن نہ لے، تو وہ 1100 بچیاں اور 2200 کے قریب طلباء جس کے بارے میں ایڈی کا بیان آیا کہ کفن کا کپڑا نہیں مل رہا ہے، اتنی بڑی لاشیں جلسی ہوئی ہے. قیامت کا دن آئے گا، اس کا ایک ایک حساب ہوگا. چودھری افتخار نے پہلے تو کہا کہ ہر فضا میں ان بچی اور بچوں کی فریاد اور خون کی لہریں شامل ہیں، لیکن جب مغربی دباؤ آیا تو وہ بھی جتنے دیکھو تھی تھے وہ تھے انکل ہوتی. مولوی عبدالعزیز اور ان کی بات نہیں ہے، ان سے میری کبھی نہ بنی ہے نہ بنے گی، لیکن دینی مدارس، دینی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کے دین کے لشکر ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، ان کا تحفظ ہر مومن مسلم کا اور عالم دین کا فرض ہے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. خدا تعالیٰ اپنے اس ملک کے اعلیٰ سازگار بنا، مولانا محترم اور ان کے رفقا کی حفاظت فرما، اور انہیں بھی اچھے اقدامات اور تدبر برے انداز کو نصیب فرما، اور یہ حکومت جو اب لوگوں کے لیے درد سر اور عزت جان کا خطرہ بنی ہے، کہ اللہ حرام و عزت سے اس کو روانہ فرمائے اور اس سے بہتر اقتدار اعلیٰ عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شیطان سے چھوٹے اور دوسرے شیطان میں جا پسے، یہ خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. حجاج بن یوسف جب مر گیا اور لوگ خوشی منا رہے تھے تو سفیان نے کہا، یا ایو الناس لا تفرحوا بموت ہذا الظالم، خوش نہ ہونا اس کے جانے سے، لا یذهب منکم ظالم الا یاتی بعده اظلم منه، ایک ظالم کے جانے کے بعد تم پر اسے بدتر آ جائے گا، خدایا بدتروں سے بچا، بہتر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی.